الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس مار بہنوں، آج جی چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی صورت میں ایک آئینہ دکھایا جائے اور اس میں آج کی دنیا ہمیں نظر آئے. آج کی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی فقلت یا رسول اللہ اما فیہم یومئذ اناس صالحون قالوا بلا قلت فكيف يصنع بهؤلاء قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں تو پھر عذاب بھی اللہ کا عام ہوگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اس وقت لوگ نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے. فرمایا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، یہ بھی اللہ کے اس عذاب سے اور آنے والی اس آفت سے متاثر تو ہوں گے، متاثر تو ہوں گے، یہ بھی اس کا ریئیکشن ان پر بھی ہوگا. ہاں ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کل کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا فرمائیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه، یہ امت ہمیشہ اللہ کے رحمت کے تحت زندگی گزارے گی، اللہ کے رحمت کے سائے میں زندگی گزارے گی، ان کے قراء عمراء کے دروازوں پہ نہ جائیں اور ان کے درباروں میں ان کی حاضری نہ ہونے لگے. وما لم یزکی صلحاؤها فجارها، اور جب یہ مصیبت آئے گی کہ ان کے صلحاء اور نیک لوگ فاسق فاجر لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت اور اچھائیاں بیان کرنے لگے، اور جب اس قوم کے برے لوگ اچھے کا ہاتھ ان سے اڑ جائے گا، جب اس امت میں صلحاء فساق اور فجار لوگوں کی پاک دامنی اور پاکیزگی اور اچھائیوں کے تذکرے کرنے لگیں گے اور اس امت کے برے لوگ اس امت کے اچھے لوگوں کی توہین اور انہیں رسوا کرنے لگیں گے، جب یہ معاملہ ہوگا تو یہ امت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی، اللہ اپنی رحمت نظر رحمت اٹھا لیں گے. وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك، جب لوگوں کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہوگی، بہت معلومات ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا، کردار کوئی نہیں ہوگا، سیرت کوئی نہیں ہوگی، اخلاق کوئی نہیں ہوں گے، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن دل بغض سے، کینہ سے، حسد سے، کھوٹ سے بھرے ہوئے ہوں گے. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کیا اپنے کیا بیگانے، کیا رشتے خونی رشتے، سبھی نفرتوں کے کانٹے سبھی رشتوں میں اگنے لگیں گے. وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ، جب زمین والوں کی صورت یہ ہوگی تب بھی اللہ اپنی رحمت ان سے ہٹا لیں گے، تب بھی اللہ اپنی رحمت ان سے ہٹا لیں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے کہ ہم 10 آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس و خصال، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، پانچ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں پہلی چیز فرمائی، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی کھلے طور ہونے لگے گی اور علل اعلان ہونے لگے گی تو اللہ اس قوم کو طاعون میں مبتلا فرمائیں گے، والاوجاع، اور ایسے وائرس آئیں گے اور ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا تمہارے اباؤ اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، جن کا تمہارے اباؤ اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ دیکھتی جائیے نا، آج کی دنیا دیکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اذا اراد اللہ بقوم خیرا جعل امرهم الى حلمائهم وفیئهم عند سمحائهم، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی قومی ذمہ داریاں حلیم لوگوں کے سپرد ہو جاتی ہیں اور دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ واذا اراد اللہ بقوم شرا، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں، کسی قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جعل امرهم الى سفهائهم، تو ان کی قومی ذمہ داریاں نالائکوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، احمقوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، بیوقوفوں کے سپرد ہو جاتی ہیں۔ وفیئهم عند بخلائهم، اور دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت امام احمد نے فرمایا لگے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا رب، وانت فی السماء ونحن فی الارض، آپ آسمانوں پہ ہیں ہم زمین میں ہیں، فما علامت غضبک من رضاک، کیا علامت ہے آپ کی ناراضگی کی، کیا علامت ہے آپ کی راضی ہونے کی، کیسے پتہ چلے گا آپ راضی ہیں یا آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا، اذ استعملت علیکم خیارکم فہو علامت رضائی عنکم، جب اچھے لوگ ان کے ہاتھوں میں تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں تو یہ میرے راضی ہونے کی علامت ہے۔ واذ استعملت علیکم شرارکم، اور جب بدترین لوگ تمہارے ذمہ دار بن جائیں، فہو علامت سخطی علیکم، یہی تو میری ناراضگی کی علامت ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء کی طرف ایک وحی بھیجی اور فرمایا، اذا اصانی من یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے، مجھ پہ ایمان لایا ہے اور میری معرفت رکھتا ہے اور پھر بھی میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں اس پر ایسا شخص مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات اور آج کی دنیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعة حتی یبعث اللہ امراء کذبا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ امراء جھوٹے نہ ہوں اور وزراء فاسق فاجر نہ ہوں، وآنن خوانا، اور مشیر خائن نہ ہوں، اور قومی ذمہ داریاں رکھنے والے ظالم نہ ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، لوگو، نیکی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تم پہ شریر لوگ مسلط کر دے جو تمہیں خوب تکلیف دے۔ پھر تمہارے اچھے لوگ دعائیں بھی کریں، فلا یستجاب لہم، اور ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، لوگو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں جو تمہارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں اور تمہارے بڑوں کی عزت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اذا خفیت الخطیئہ لم تضر الا صاحبہا، جب اللہ کی نافرمانی، جب کوئی بدی، جب کوئی خطا چپکے سے ہو، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، تو اس کا جو ریئیکشن آئے گا اور اس کی جو سزا آئے گی اور اس کی جو نحوست آئے گی اسی شخص پر آئے گی جس نے یہ کیا۔ وَإِذَا ظَهَرَتْ، لیکن جب یہ علل اعلان گناہ ہوگا اور لوگ اسے نہیں روکیں گے، ضرت العام، پھر اس پر جو رد عمل آئے گا اور اس پر جو ریئیکشن آئے گا اور اس کی جو نحوست آئے گی اور اس پر جو عذاب آئے گا وہ بھی عام ہوگا، وہ بھی عام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سیظہر شرار امتی علی خیارہا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے شریر لوگ اچھے لوگوں پر غالب آ جائیں گے، حتی یستخفی المؤمن فیہم، ان میں ایمان والا یوں چھپتا پھرے گا جیسے آج ہم میں منافق چھپتا پھر رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یأتی زمان یذوب فیہ قلب المؤمن، ایک وقت ایسا آئے گا ایمان والے کا دل پگھلے گا، ایمان والے کا دل پگھلے گا، کما یذوب الملح فی الماء، ایسا پگھلے گا جیسے پانی میں نمک رکھ دیا جائے تو نمک پگھلتا ہے۔ قیل مما ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایمان والا گناہ دیکھے گا، گناہ دیکھے گا، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ اس گناہ کو روک سکے، گناہ دیکھے گا اور اس میں طاقت نہیں ہوگی اور اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ اس نافرمانی کو اور اس غلط کام کو روک سکے، تو اندر ہی اندر اس ایمان والے کا دل پگھلتا رہے گا، گھڑتا رہے گا، اس کا اندر ہی اندر غم بڑھتا چلا جائے گا کہ یہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اور جسے کہیں کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا وہ دیکھے گا لیکن کچھ کر نہیں پائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند ارشادات فرمائے، اور ایک ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم میں زنا جب عام ہو جائے گا تو اس قوم میں موت کی کثرت ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے گی اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی اور زنا اور بدکاری کثرت سے ہوگی اس قوم میں اموات بھی کثرت سے ہوں گے۔ تو صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں اور آج کی دنیا اس میں نظر آ رہی ہے، اور کتنی سچی تصویر ہے اور کتنی صحیح تصویر ہے۔ آج دنیا کے حالات ذرا دیکھیے، سنیے نا، اٹلی ہے جو اس بدکاری میں پہلے نمبر پر ہے اور آج وہ اموات میں بھی پہلے نمبر پر ہے، اسپین اس گندگی کے اندر دوسرے نمبر پر ہے اور دنیا میں آج اموات کی کثرت بھی اسی کے اندر ہے، امریکہ بھی پیچھے نہیں، ہلاکت میں وہ بھی کم نہیں۔ جن جن ملکوں کے اندر یہ بدکاری کی کثرت ہے آج اس وائرس نے انہیں آ گھیرا ہے، اور عجیب بات ہے اسلامی دنیا بھی اس سے متاثر ہے سوائے ایران کے، باقی اسلامی دنیا کے اندر جو اموات ہیں وہ انگلیوں کے پوروں پر گنی جا سکتی ہیں، اتنی بڑی آبادی کے اندر مرنے والوں کی تعداد کچھ بھی نہیں، لیکن ان ملکوں کے اندر جہاں یہ بدکاری اور بے حیائی ہر گھر کے اندر ہے، اور ہر جگہ ہے، آج اس کی تباہی بھی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اس دنیا کی ہلاکت کے بتائے اور جو وجوہات اس دنیا کی بربادی کے بتائے، آج وہ نظر آ رہے ہیں۔ جو ان دنیا والوں نے جو بویا ہے، آج وہ دنیا اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ رہی ہے۔ جو دنیا والے کر رہے ہیں، آج اس کا ریئیکشن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میری مقدس ماں اور بہنوں اور میرے عزیزوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھا رہے کہ اس ظاہری دنیا سے پیچھے ایک اور نظام بھی چلتا ہے، اس ظاہری دنیا کے پیچھے ایک اور نظام بھی ہے۔ ہمیں تو ظاہری دنیا سے کچھ ہوتا، کچھ نفع، کچھ نقصان، کچھ ہلاکت، کچھ امن ہوتا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک اور نظام بھی ہے، اور وہ اللہ کا نظام، وہ اللہ کا نظام جو چلتا ہے وہ انسانی بدن کے اعمال پر چلتا ہے۔ ایک اور نظام جو اس دنیا پہ چلتا ہے وہ انسانی بدن کے اعمال پر چلتا ہے۔ جب انسانی بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کو ناراض کریں گے، دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، دنیا فساد زدہ ہو جائے گی، دنیا سے امن اٹھ جائے گا، دنیا سے سکون اٹھ جائے گا، دنیا سے صحتیں اٹھ جائیں گی، دنیا سے عافیت اٹھ جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا کہ تم ایک ظاہری اسباب کی دنیا دیکھ رہے ہو، ایک ظاہری وسائل کی دنیا دیکھ رہے ہو، ایک پیچھے نظام اور بھی ہے اللہ کا، جس کی آگاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس نظام، وہ نظام چلتا ہے انسانی اعمال پر، انسانی اعمال پر وہ نظام چلتا ہے کہ جیسے انسانوں کے اعمال ہوا کرتے ہیں ویسے ویسے حالات ہوا کرتے ہیں۔ تو آج دنیا کے انسانوں کے اعمال دیکھیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بتائے اور جو بربادی اور فسادات سے آپ نے آگاہ فرمایا، آج دنیا اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حقیقت اور آپ کی نبوت کی باتیں، آپ نے نبوت کی آنکھ سے اس دور کو دیکھا اور امت کو خبردار کیا۔ تو میرے عزیزو، حقیقی بربادی کی وجوہات انسانی زندگی کی بدعمالی ہے، انسانی زندگی کی بدعمالی ہے۔ اب ان مصائب سے اور اس بربادی سے روکنے کا ایک سب سے بڑا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے آنے والے مصائب اور آفات کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ دعا کی حیثیت اسلحہ کیسی ہے، اسلحہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں، تب بھی اسلحہ اپنا فائدہ نہیں دکھا سکتا۔ اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اسلحہ بھی بہت بڑھیا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اس کے اندر بھی بڑی استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا، تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو وہ خود دعا، اس کا مضمون ٹھیک ہو، اس کے الفاظ ٹھیک ہوں، اس کے اندر الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو۔ بس اوقات دوائی فائدہ دیتی ہے، لیکن دوائی اس طریقے سے استعمال کی جائے جس طریقے سے طبیب نے بتائی ہے، تب اس کا پورا نفع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعا کے الفاظ، دعا کا مضمون کیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ یا حیو یا قیوم، یہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جس دعا میں اسم اعظم ہوتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذنون کی دعوت دعا، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بھی اس دعا کے ساتھ الفاظ لے کے آئے گا، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب الفاظ بھی صحیح ہو اور ساتھ ساتھ دعا کرنے والا، یعنی یہ اسلحہ چلانے والا، وہ بھی اس کے اندر بھی استعداد ہو، اور وہ استعداد کیا ہے؟ اس کا دل اور اس کی زبان ان کے اندر مطابقت ہو، یعنی دل کے دھیان کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اجیب دعوت الدانی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہارا یقین ہونا چاہیے، تمہیں مجھ پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس ذات کے سامنے یہ درخواست پیش کی جا رہی ہے وہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے، میرے اوپر پوری شفقت رکھتی ہے، میری بات کا پورا علم رکھتی ہے، جس قدر دل کی یہ کیفیت یقین سے بھری ہوئی ہوگی اتنا ہی گویا کہ دعا کرنے والے میں استعداد موجود ہے۔ دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو، دعا کرنے والا بھی پورے یقین سے ہو، لیکن تیسری بات بھی ضروری ہے۔ تیسری بات، بس اوقات دعا بھی صحیح ہوتی ہے، دعا کرنے والے کا یقین بھی ٹھیک ہوتا ہے، دل کی توجہ بھی ہوتی ہے، اندر کی طلب بھی ہوتی ہے، لیکن تیسری چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی۔ کیا رکاوٹ بن گئی؟ لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ظلم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک شخص دور کا سفر کرتا ہے اور اس کا لباس اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، بال بکھری ہوئی ہے، ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، کہتا ہے، لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، حرام کا، فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بس اوقات دعا کرنے والا یقین سے کر رہا ہوتا ہے، الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی گناہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی ظلم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی قطع رحمی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، اس کے دل کا وہ سیاہ نقطہ، جسے قرآن کہتا ہے کلا بلرانا، کلا بلرانا، وہ دل کا ران، دل کا زنگ، اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے مضمون بھی ٹھیک ہو، مضمون بھی ٹھیک ہو، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کوئی گناہ نہ ہو، کوئی دل پہ گناہ کا کوئی سیاہ نقطہ نہ ہو جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی نیک ہونا اور متقی ہو تو پھر تو اس کی دعا اتنی بھی کافی ہے، اتنی بھی کافی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنی بھی دعا کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہونا، وہ متقی ہونا، وہ پرہیزگار ہونا۔ اور اگر امت اجتماعی طور پہ توبہ دعا کر رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے، اور پھر ان گناہوں سے دستبردار بھی ہونا ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی ہوگا، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہی ہمارے لیے ان حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سبب ہے حفاظت کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا۔ اللہ رب العزت ساری امت کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے۔ آخر میں دو باتیں عرض کر دوں، ایک تو بھائی الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکار الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں آدمیوں کے گھروں پر، دروازوں پر ان کی ضروریات الحمدللہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے شائع نشان، ان خطرات کے باوجود ان کی صحت کا مسئلہ، اور ظاہر ہے وہ بھی تو ان حالات سے، مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ انہیں جزائے خیر دے، اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کے دروازوں پر اور مشکل میں گھرے ان بھائیوں کے دروازوں پہ جا کر جو یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اور وہ حضرات جو اطارے پر اعتماد کر کے اپنے وسائل انہیں مہیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کو بھی، انہیں بھی اپنے شائع نشان ان کے مالوں میں اور ان کے جانوں میں اور ان کے عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہماری گزارش ہے ان مسلمانوں کے لیے جو صنعتکار ہیں اور جو تاجر ہیں، اس وقت ظاہر ہے غریب مشکل میں ہے، مزدور مشکل میں ہے، ایک ملازم پیشہ مشکل میں ہے، اور ظاہر ہے فیکٹری والے حضرات بھی، اور یہ بڑے بڑے صنعت کار بھی، اور جنہیں اللہ رب العزت نے خوشحالی اور دنیا کے لحاظ سے ایک بڑا عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، ان کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ موقع ایسا نہیں کہ انہیں کام سے فارغ کیا جائے، یہ موقع ایسا نہیں کہ انہیں رخصت دے دی جائے، نہ بھائی، یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرات کی اور ان صاحب حیثیت لوگوں کی یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی ہوگی کہ اس مشکل گھڑی میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، جہاں آپ صدقہ دیتے ہیں، جہاں آپ خیرات کرتے ہیں، وہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انہیں فارغ نہ کیا جائے، انہیں رخصت نہ دی جائے۔ اگر آج ان کی اس مشکل گھڑی میں آپ ساتھ دیں گے، اللہ آپ کو اپنے خزانے سے دے گا، اللہ آپ کے روزے میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ رب العزت آپ کو وہ برکت دے گا کہ انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں اس کی برکت رہے گی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشکل گھڑی میں کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ اس کی مشکل حل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ صنعتکار حضرات سے ہماری یہ خاص گزارش ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تاجر جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس ضرورت مند لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، تو ان سے بھی بھائی گزارش ہے کہ اس موقع پہ ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ ان ضرورت مندوں کے لیے سہولت کی شکلیں پیدا کی جائیں، سہولت کی شکلیں پیدا کی جائیں۔ جب آپ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ غریبوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے یہ سہولت کی شکلیں ہوں گی، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اپنی رحمت سے ہماری یہ مشکل بھی ختم فرما دیں گے، اور ہمارے لیے بھی اللہ سہولت کی شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ تو بس یہ آخر میں چند گزارشات تھیں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔